یا شہر شیخ العربی والعجم عارف باللہ محی السنہ تبریز دوران رومی ثانی جنید وقت مجدد زمانہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی کے ان اشعار کا عنوان ہے سکون دل.
اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے ناف سے سرکش کو دبا پاتا, اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے ناف سے سرکش کو دبا پاتا, خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں, خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں, کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا, کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا, اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر, سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر, بدون حکم خدا سا انسدا پھر کیسے پا جاتا, بدون حکم خدا سا انسدا پھر کیسے پا جاتا, اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل, اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل, زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا, زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا, اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا, بہت مشکل تھا اپنے ناف سے سرکش کو دبا پاتا, بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل, بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل, گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا, گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا, بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ, بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ, اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ، بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا، نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا، اگر جلبے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا، اگر جلبے کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا۔
حضرت والا کا مقطع ہے،
میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا، بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ، بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، اگر اللہ والوں سے نہیں دل کی دوا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا، بہت مشکل تھا اپنے نفس سرکش کو دبا پاتا، خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں، خدا کی سرکشی سے خود کشی ہے مال و دولت میں، کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا، کبھی اللہ والوں سے نہیں ایسا سنا جاتا. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر. سکون دل اترتا ہے فلک سے اہل تقویٰ پر. بدون حکم خدا سا صدا پھر کیسے پا جاتا. بدون حکم خدا سا صدا پھر کیسے پا جاتا. اگر پیٹرول کی مانند ہوتا یہ سکون دل. اگر پیٹرول کے مانند ہوتا یہ سکون دل. زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. زمین میں کر کے بورنگ اس کو ہر کافر بھی پا جاتا. بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا پاگل بنائے. جزاک اللہ. حضرت نے اصلاح فرمائی کہ پاگل نہ کہیں بلکہ اپنا دیوانہ بنائے اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ حضرت.
بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل. گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا. بتوں کے عشق سے دنیا میں ہر عاشق ہوا پاگل. گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا. گناہوں سے سکون پاتا تو کیوں پاگل کہا جاتا. بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ. بچو گندے عمل سے امردوں سے دور ہو جاؤ. اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا. نہیں ممکن تھا ان کی راہ میں میرا قدم رکھنا. اگر جلب کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا. اگر جلب کرم کی دل نہیں کوئی صدا پاتا. میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر. میں تھک جاتا ہوں اپنی داستان درد سے اختر. مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا. مگر میں کیا کروں چپ بھی نہیں مجھ سے رہا جاتا.
مرشدنا و مولانا عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں, سب کہہ دیں ماشاء اللہ.
جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر, جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر حسن کی شان گر گئی میری نگاہیں شوق سے, حسن کی شان گر گئی میری نگاہیں شوق سے. جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر حسن کی شان گر گئی میری نگاہیں شوق سے, حسن کی شان گر گئی میری نگاہیں شوق سے. جتنے حسین دوست تھے ان کا بڑھاپا دیکھ کر حسن کی شان گر گئی میری نگاہیں شوق سے, حسن کی شان گر گئی میری نگاہیں شوق سے. اس کا جمال تھا فنا چہرے پہ آ گئی خزاں, اس کا جمال تھا فنا چہرے پہ آ گئی خزاں, اپنی تمام عاشقی بن گئی شرم کا علم, اپنی تمام عاشقی بن گئی شرم کا علم. اس کا جمال تھا فنا چہرے پہ آ گئی خزاں, اپنی تمام عاشقی بن گئی شرم کا علم, اپنی تمام عاشقی بن گئی شرم کا علم. اس کا جمال تھا فنا چہرے پہ آ گئی خزاں.
پہلے جب اس کے چہرے پہ جمال تھا اور حسن تھا اور اس کا چہرہ ایسا سا کندھاری انار کی طرح تو اس کی بڑی تعریفیں کرتے تھے. ہاں جی, اس کو کھٹی میٹھی ٹافیاں کھلاتے تھے. ہاں جی, اس کو رس ملائی کھلاتے تھے باریک پستہ لگا کے. ہاں جی, گولا گنڈے کھلاتے تھے چار رنگ والا مایا لگا کے ٹھنڈا ٹھار. آج جب اس کا جمال ختم ہو گیا اور خزاں آ گئی تو اب وہاں سے وہ بھاگ رہا ہے. ہاں جی, اب وہاں سے وہ بھاگ رہا ہے. تو یہ حضرت کے ہر شعر میں نصیحت ہے. اللہ والے جو ہوتے ہیں انجام پہ نظر رکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے, اور شیطان ہمیں گال دکھاتا ہے کہ اس کے گال ایسے ہیں کہ جیسے ٹماٹر ہوتے ہیں, اور اس کی آنکھیں ایسی ہیں کہ جیسے مٹر ہوتے ہیں, اور اس کی انگلیاں ایسی ہیں کہ جیسے بھنڈی ہوتی ہے. تو حسینہ ہے یا سبزی منڈی ہے؟ شیطان ہمیں یہ دکھاتا ہے. تو حضرت نے یہ شعر,
اس کا جمال تھا فنا چہرے پہ آ گئی خزاں, اپنی تمام عاشقی بن گئی شرم کا علم.
اب جب وہ عاشقی ساری ختم ہو گئی, اس کی مشتری اس کی عاشقی ساری ختم ہو گئی, فنا ہو گئی, اب وہ شرم کے مارے زمین میں گڑ رہا ہے. تو میں نے اتنا پیسہ اس کے اوپر خرچ کیا, اتنا مال لگایا, اب اس کے مونچھے آ گئی, داڑھی آ گئی, تو وہاں سے بھاگ گیا. بغل میں بال آ گئے تو وہاں سے بھاگ گیا. وہ
اس کا جمال تھا فنا چہرے پہ آ گئی خزاں اپنی تمام عاشقی بن گئی شرم کا علم اپنی تمام عاشقی بن گئی شرم کا علم اپنا سر نیاز تھا قدموں پہ آ جن کے خم
اس کو سجدہ کرنے کو دل چاہتا تھا آسمان سے تارے توڑ کے لانے کے لیے تیار تھا اس کے اوپر اپنا دل فدا کرتا تھا اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار تھا اس کے اوپر
اس اپنا سر نیاز تھا اپنا سر نیاز تھا قدموں پہ آ حجن کے خم ان کی خزاں کو دیکھ کے ان کی خزاں کو دیکھ کے چشم گئے آج میری نم ان کی خزاں کو دیکھ کر چشم گئے آج میری نم اپنا سر نیاز تھا اپنا سر نیاز تھا قدموں پہ آگا جی کے خم ان کی خزاں کو دیکھ کر ان کی خزاں کو دیکھ کر چشم گئے آج میری نم حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا حسن جب چہرے سے زائل ہو گیا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا حسن جب چہرے
حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت والا کے سامنے فرمایا کہ ایک تو بندر ہوتا ہے ایک تو بندھا ہوا بندر ہوتا ہے اور ایک بندر کھلا ہوا کبھی ادھر جا رہا کبھی
حسن جب چہرے سے زاگل کو گگا حسن جب چہرے سے زاگل ہو گگا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا وہ نظر آیا مجھے بندر کھلا اے دوست تیرا جب اس ٹیکچر ہلا اے دوست تیرا جب اس ٹیکچر ہلا حسن فانی پر
کیسے
اے دوست تیرا جب اس ٹیکچر ہلا مجھ اے دوست تیرا جب اس ٹیکچر ہلا مجھ پہ راز حسن نے ڈس ٹیمپر کھلا مجھ پہ راز حسن نے ڈس ٹیمپر کھلا
اب ہلنے لگا ہاں جی گردن بھی ایسے ہونے لگی ہاں جی جو بڈھی تھی حسین تھی اس کی ایسے ہونے لگی ہاں جی تب وہ ڈس ٹیمپر جب اس کا کھل گیا تو وہ راز حسن اب سامنے آیا اس کا
ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ تجدیدی کارنامہ اس دور کے مجدد غز بسر تھے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کی ساری عمر اسی آہ و فغا میں اور یہی بیان فرماتے گزری کہ نگاہ کی ہم حفاظت کر لیں جتنے اشعار ہیں جو حسن کی دھجیاں اڑاتے ہیں وہ در حقیقت حسن مجازی کی دھجیاں اڑانا ہے یہ اپنی بیوی کے ساتھ خوب محبت کرے اور اس کے تمام حقوق ادا کرے اور مشاہدہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ جو شخص نگاہ کی حفاظت کرتا ہے اور جس کو عشق مجازی کا مرض ہو خدا نخواستہ وہ ان اشعار سے اس کی ایسی اصلاح ہوتی ہے کہ بعض نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کرنے سے بیویوں کی توہین ہوتی ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس علاج سے لوگ اپنی بیویوں سے اور زیادہ محبت کرنے لگ گئے کیونکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص بازار سے قورمہ بریانی کھا کر گھر آئے تو اس کو اپنی دال روٹی کہاں اچھی لگے گی تو جو شخص بازار ہی میں نگاہ خراب کرے گا اور شیطان جو ہے ایک آنا حسن کو 16 آنا حسن دکھاتا ہے جو پھٹکار بھری شکل ہوتی ہے اس کو بھی بہت حسین دکھاتا ہے. یہ اس کا جال ہے, دھوکا ہے کہ حسن کم حسن کو زیادہ کر کے دکھاتا ہے. اسی لیے حدیث پاک میں اللہ تعالی نے حدیث قدسی ہے ارشاد فرمایا ان النظر سہم من سہام ابلیس, کہ نظر جو ہے وہ سہم من سہام ابلیس مسموم, کہ نگاہ جو ہے شیطان ایسا بناتا ہے اس کو کہ یہ تیر جو ہے نگاہوں کا تیر ہے وہ زہر میں بجھا ہوا ہے. یہ نظر جو ہے ان النظر سہم من سہام ابلیس, تیروں میں سے ایک تیر ہے شیطان کا, مسموم زہر میں بجھا ہوا. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ زہر میں بجھا ہوا جیسا تیر ہوتا ہے کہ وہ ایک جگہ تیر تو ایک جگہ لگتا ہے, ٹانگ میں لگ گیا, پیر میں لگ گیا, لیکن سارے جسم میں اس کا زہر پھیل جاتا ہے. تو یہ نگاہ کا تیر ایسا ہے کہ جو جس نگاہ میں گھس گیا یا تیر زہر میں بجھا ہوا, اس کے قلب کو, اس کی جان کو, اس کے تمام اعضاء کو تمام برباد کر دے گا. یہ ایسا تیر ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من ترکہا مخافتی, جس نے میرے خوف سے اس کو ترک کر دیا یعنی نگاہ کی حفاظت کر لی. من ترکہا مخافتی ابدلتہ ایمانن یجد حلاوتہ فی قلبی, کہ میں اس کو ایسا ایمان عطا کروں گا کہ اپنے قلب میں اس کی حلاوت کو پا لے گا. احساسات کی دنیا نہیں, خیالات کی دنیا نہیں, بلکہ وہ اپنے دل میں حلاوت ایمانی کو پا لے گا. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے جتنے بھی یہ اصلاحی اشعار ہیں یہ در حقیقت عشق مجازی یعنی حرام عشق کی دھجیاں اڑانے کے لیے ہے, اپنے گھر والوں سے محبت ہٹانے کے لیے نہیں ہے. در حقیقت ان سے اور زیادہ محبت پیدا ہو جاتی ہے. ہر جگہ یہ مشاہدہ ہو سکتا ہے, کسی سے بھی پوچھ لیں, جس نے بھی نگاہ کی حفاظت کرنی شروع کی اس کا دل خود گواہی دے گا کہ وہ اپنے گھر والوں سے اور زیادہ محبت کرنے لگ گیا. کیونکہ جب نگاہ کو خراب نہیں کیا, بازاری چیزوں سے نگاہ کو خراب نہیں کیا, دل کو خراب نہیں کیا, تو پھر اس کو اپنے گھر والی جو کم حسن بھی ہوگا تو بہت اچھی لگے گی. خزائن معرفت و محبت, یہ مضمون بھی وہی نکل آیا. حسینوں کو دیکھنا بھی بت پرستی ہے. یہ جو بت کی اصطلاح ہے حضرت کے اشعار میں بھی جگہ جگہ بت کا ذکر ہے, اس سے مراد یہی ہے نامحرم عورتیں اور بیریش امرد لڑکے جن کے ابھی داڑھی نہ آئی ہو. یہ سب اسی حکم میں ہے کہ ان سے نگاہ کی حفاظت فرض ہے. حسینوں کو دیکھنا بھی بت پرستی ہے. ارشاد فرمایا کہ ایک بات کہتا ہوں کہ جہاں دیکھنے سے اللہ تعالی ناخوش ہوں ایسی صورتوں کو مت دیکھو, چاہے کتنا ہی عمدہ ڈیزائن ہو اس کو فوراً ریزائن دو. ڈیزائن کو ریزائن کر دو تو اللہ تعالی کے قرب کے خزائن برسیں گے, اور اگر تم نے ان کے ڈیزائن کو دیکھا تو رام نارائن ہو جاؤ گے. مطلب یہ کہ ان حسینوں کو دیکھنا بھی بت پرستی ہے. اس کو میں نے قرآن پاک سے ثابت کیا ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بت پوجنے سے پتھر کے بت پوجنا ہی مراد ہے, لیکن اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اپنی بری خواہش پر عمل کرتا ہے یہ بھی بت پرست ہے, غیر الہ پرست ہے, اس نے لا الہ کا حق ادا نہیں کیا. اب یہ آیت دیکھیے, افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے نفس کی خواہشات کو الہ بنایا ہوا ہے, اپنا معبود بنایا ہوا ہے. نفس کی وہ خواہش جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو وہ الہ ہے یعنی معبود بنایا ہوا ہے. قرآن شریف سے ثابت ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے نفس کی خواہش کو الہ بنایا ہوا ہے. ان کو ہمارے حکم کا خیال ہی نہیں اور میرا حکم ان کو یاد بھی نہیں آتا, یعنی یغضوا من ابصارہم. یہ قرآن پاک میں اللہ تعالی کا حکم ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اللہ تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے مومنین سے, دیکھیے کافروں کے لیے حکم نازل نہیں ہو رہا, مومنین کے لیے حکم نازل ہو رہا ہے, کہ آپ کہہ دیجئے مومنین سے کہ اپنی بعض نگاہوں کی حفاظت کریں. یغضوا من ابصارہم, اور بعض نگاہیں کیا ہیں؟ بعض نگاہیں وہی ہیں کہ بھائی ماں باپ کو خوب دیکھو, کعبۃ اللہ کو دیکھو, اپنے شیخ کو دیکھو, اور دنیا میں لاکھوں کروڑوں نعمتیں ہیں ان کو دیکھو, لیکن صرف چند چیزوں کو دیکھنے سے منع کیا ہے. ایک تو نامحرم عورتوں کو نہ دیکھو اور ایک ایسے لڑکوں کو جو حسین کشش والے لڑکے ہیں جن کے ابھی داڑھی نہیں آئی ہو ان کو مت دیکھو، باقی ساری جہان کو دیکھتے رہو۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوائی یہ بات، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہ کیوں نہیں فرمایا اے میرے بندو اپنی نگاہ کی حفاظت کرو؟ فرمایا کہ یہ مارے حیا کے، یہ حیا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوایا، جیسے باپ جب اپنے کسی بیٹے کو نالائقی کرتے دیکھتا ہے تو اس کو براہ راست ٹوکتے ہوئے اسے حیا آتی ہے تو وہ اپنے کسی دوست سے کہتا ہے کہ بھائی ذرا اس کو سمجھاؤ، اسے نالائقی کا کام نہ کرے، یہ اتنی بے حیائی کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی براہ راست حکم نازل کرتے ہوئے حیا آئے۔ اور فرمایا کہ یہ نگاہ کی خرابی جو ہے، یہ بدنگاہی، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی لعنت خریدنا ہے۔ مشکات شریف میں حدیث پاک وارد ہے کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے، یہ کون بد دعا کر رہا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نبی رحمت، رحمت للعالمین، جو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے، وہ بد دعا فرما رہے ہیں، اور وہ نبی بد دعا فرما رہے ہیں کہ جن پر طائف کے کفار نے پتھر برسا کر آپ کے نالین مبارک کو خون سے تر کر دیا، اور فرشتے حاضر ہوئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم دیجئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے کہ آپ حکم دیجئے کہ ہم ان کو یہ جو دونوں پہاڑ ہیں دائیں اور بائیں، ان کو ہم ملا کر ان کفار کو جنہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے ان کو پیس کر رکھ دیں۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، شاید ان میں سے کوئی ایمان لے آئے، ایسا مت کرو۔ انہوں نے بد دعا بھی نہیں فرمائی بلکہ ان کافروں کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ ان کو ہدایت دے دیجیے، ان کو یہ مجھے پہچانتے نہیں، یہ مجھے جانتے نہیں، اس لیے کفر کر رہے ہیں، اے اللہ آپ ان کو ہدایت دے دیجیے۔ وہ نبی رحمت بدنگاہی کرنے والے کو بد دعا دے رہے ہیں، آپ سوچو کہ اس کی کیسی جو ہے خطرناک صورتحال ہے، کیسی خطرناک چیز ہے یہ بدنگاہی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا غصہ نازل ہوتا ہے، اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ زن العین النظر، یہ نگاہ کی خرابی آنکھوں کا زنا ہے، زن العین النظر، نگاہ خراب کرنا آنکھوں کا زنا ہے۔ ہاں، اور فرمایا کہ پہلے زنا کا لفظ فرمایا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ النظر زن العین، اگر اس اعتبار سے دیکھیں تو طریقہ یہ، اسلوب یہ ہونا چاہیے تھا کہ نظر کی خرابی کو پہلے بیان کرنا تھا کہ نظر کی خرابی زنا ہے، ہم تو عام الفاظ میں یوں ہی کہیں گے، لیکن خبردار کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے زنا کا لفظ پہلے استعمال کیا، زنا العین النظر، ارے جیسے پہلے ہی انسان ڈر جائے کہ اوہو یہ تو زنا ہے نظر کا، زنا العین النظر، یہ نگاہ کی خرابی جو ہے، نامحرموں کو دیکھنا یہ زنا ہے، زنا، آنکھوں کا زنا ہے۔ تو فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی ہے بدنگاہی کرنے والے پر، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالی لعنت فرمائے دیکھنے والے پر بھی اور دکھانے والے پر بھی، یہی عذاب ہے لعنت کا، جو دکھائے گا اپنے آپ کو بنسور کے جائے گا وہ اس کے اوپر بھی لعنت ہے، اور جو عورت بے پردہ جائے گی بنسور کے دکھانے کی نیت سے اس پر بھی لعنت ہے۔ یہ نہیں کہ خالی جو مرد دیکھ رہا ہے عورت کو خالی مرد کے اوپر لعنت ہے، بلکہ دکھانے والی پر بھی لعنت ہے اور اس پر بھی لعنت ہے۔ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، حضرت فرماتے تھے کہ آج ہم فقیروں کی دعا سے ڈرتے ہیں، کوئی فقیر اگر داڑھی منڈا بھی جا رہا ہو، بھیس بدلا ہوگا فقیروں کا، اس کی بد دعا سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں بھائی بد دعا نہ دے دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں، افسوس ہے کہ ہم کو اس کی احساس ہی نہیں ہے۔ تو غرض یہ جو اشعار پڑھے جاتے ہیں اسی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ تو حضرت والا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو آیت قرآن پاک میں ہے، یغضوا من ابصارہم کا حکم، جو قرآن پاک میں ہے اس کو بھلا کر حسینوں کو اس طرح دیکھتے ہیں جیسے انتہائی انٹرنیشنل گدا ہو جسے کچھ پتا ہی نہیں کہ میں کس کا بندہ ہوں، کس کی زمین پر کھڑا ہوں اور کس کے آسمان کے نیچے ہوں۔ افرائیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا یہ آیت میرے مدعا کو ثابت نہیں کر رہی کہ جو لوگ اپنی خواہش کو خدا بنائے ہوئے ہیں، یعنی جس طرح خدا کے حکم پر عمل کرنا چاہیے، یہ اس طرح اپنی بری خواہشوں کی پیروی کرنے میں پاگل ہو جاتے ہیں، اس وقت یہ ظالم اللہ کو یاد بھی نہیں کرتے، اور یاد بھی کرتے ہیں تو اللہ کی محبت کو مغلوب اور معمولی رکھتے ہیں، اور غلبہ اسی بت کا رہتا ہے کہ اسی کو دیکھتے رہتے ہیں، بلکہ قصدن مولا کا بھلا دیتے ہیں۔ بعض لوگ گناہ کرنے کے لیے قصدن اللہ کو بھلانے کے لیے دماغ سے نکالتے ہیں کہ ابھی اس وقت خدا نہ یاد آئے تاکہ میں اس گناہ سے حرام مزہ لوٹ لوں، اور تسبیح بھی جیب میں رکھ لیتے ہیں اور جلد توبہ بھی نہیں کرتے کہ ابھی تو اور ٹیڈیوں کو دیکھنا ہے، دیر سے توبہ کرتے ہیں۔ دیر سے توبہ کرنے والے کی چالاکی یہی ہے کہ ابھی کچھ اور حرام مزے لوٹ لو، ورنہ توبہ کے بعد دوسرا گناہ کیسے کریں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کو دیر تک ناراض رکھنے پر یہ نالائق صابر ہے، یہ نفس پر صبر نہیں کرتا، اپنے مولا پر صبر کر لیتا ہے۔ صاحب قونیہ جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے کہ صبرت نیست از فرزند زن، صبر چون داری ز رب ظلمنن۔ تم کو اپنے بیوی بچوں پر صبر نہیں آتا، اور احسان کرنے والا مولا جس نے تم کو پیدا کیا اس کی جدائی پر صبر کرتے ہو، اور جس کے بیوی بچے نہیں ہیں وہ اپنے دوسرے مرغوبات کو سامنے رکھے۔ مولانا کا یہ شعر اس کے لیے کیسے مفید ہوگا جس کے پاس فرزند و زن نہیں ہے، یعنی بیوی بچے نہیں ہیں، لہذا وہ اپنی ہری مرچ کو اور اپنے برف کے پانی اور دیگر مرغوبات طبعیہ کو سامنے رکھے کہ ان مرغوبات طبعیہ پر صبر نہیں تو اللہ پر کیسے صبر کرتے ہو۔ نفس کی چار تعریف۔ کسی نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کہ نفس کی تعریف کیا ہے؟ قرآن پاک میں جگہ جگہ نفس کا تذکرہ ہے، اور بزرگ بھی کہتے ہیں کہ نفس کی اتباع مت کرو، تو یہ نفس ہے کیا چیز؟ تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، یعنی طبیعت کی وہ رغبت، وہ خواہشات جس پر عمل کرنے کی اللہ تعالی کی اجازت نہ ہو، اسی کا نام نفس ہے۔ اور شرح مشکات میں ملا علی قاری محدث عظیم لکھتے ہیں کہ نفس نہ تو کثیف ہے نہ لطیف، یہ روح اور جسم کے درمیان میں ہے، روح لطیف ہے اور جسم کثیف ہے، ان کے درمیان میں نفس رہتا ہے۔ اگر نیک عمل کر لیے، روحانی اعمال کر لیے تو لطیف ہو جاتا ہے، روح جیسا ہو جاتا ہے، اور اگر گناہ کر لیا تو جسم جیسا کثیف ہو جاتا ہے۔ اللہ کی فرما برداری سے نفس میں لطافت آ جاتی ہے اور روح بھی ولی اللہ ہو جاتی ہے۔ نفس اور شیطان کی دشمنی کا فرق۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک نفس ایک شیطان۔ نفس داخلی دشمن ہے، شیطان خارجی دشمن ہے۔ ان دونوں دشمنوں میں فرق کیا ہے؟ نفس وہ دشمن ہے جو اصلاح کے بعد ولی اللہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن شیطان وہ دشمن ہے جو مردود دائمی ہے، یہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں دشمنوں کا یہ فرق اللہ تعالیٰ نے میرے قلب کو عطا فرمایا، میں نے کتابوں میں کہیں نہیں دیکھا، حالانکہ دونوں دشمن نص قطعی سے ہیں، یعنی قرآن پاک سے حدیث پاک سے ثابت ہیں۔ دونوں دشمنوں کا ثبوت قرآن پاک اور حدیث پاک میں ہے، لیکن دونوں دشمنوں میں فرق یہ ہے کہ تھوڑی سی محنت کر لو تو نفس ولی اللہ ہو جاتا ہے، اور شیطان پر کتنی محنت کرو یہ کبھی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، یہ ہمیشہ مردود رہے گا۔ یہ فرق ہے دونوں دشمنوں میں۔ سبحان اللہ۔ تو مشکات شریف سے ملا علی قاری کی شرح ہو گئی کہ نفس متوسطہ ہے، بین الروح والجسم، یعنی روح لطیف ہے اور جسم کثیف ہے، اگر عمل اچھا ہوا تو اس میں لطافت آ جاتی ہے۔ یہاں کے اسی نفس کے ساتھ لوگ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یعنی ولی اللہ ہو گئے۔ عبادت یہ نفس ہی تو کرتا ہے، کام تو اسی ظالم سے لینا ہے، یہ تو مزدور ہے، گھوڑا ہے، اسی پر بیٹھ کر اللہ تک پہنچنا ہے، مگر ایسا گھوڑا جو سوار کو گرا دے وہ منزل تک نہیں پہنچنے دیتا۔ لہذا نفس کو اتنا مستنڈا مت کرو، اتنا مرغ و ماہی مت کھلاؤ کہ جس سے نفس تم پر سواری کر لے۔ سواری پر سوار ہونا چاہیے، نہ کہ سواری ہی سوار پر سوار ہو جائے۔ تو جو نفس کی بات مانتا ہے اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ دلیل ہے کہ نفس کی سواری اس پر سواری کر رہی ہے۔ اگر آپ گھوڑے پر جا رہے ہیں اور 2000 گز گہری کھائی آ گئی اور نیچے ہری ہری گھاس ہے، سبزہ اگا ہوا ہے، تو اگر آپ نے نہ روکا تو گھوڑا گھاس کے لالچ میں کھائی میں کود کر جان دے دے گا۔ یہاں سوال یہ ہے کہ اگر آپ روکتے ہیں تو چونکہ گھوڑا بھوکا ہے اور ہری گھاس کا عاشق ہے، لگام کھینچنے کے باوجود بیتابی سے کھائی میں کودنے کی کوشش کرے گا۔ سوار کو چاہیے کہ اس وقت پوری طاقت سے لگام کھینچے، چاہے گھوڑے کا گال پھٹ جائے۔ اگر سوار پوری طاقت سے اسے روکنے کی کوشش نہیں کرے گا تو گھوڑا بھی مرے گا اور سوار بھی مرے گا۔ لہذا ہمت سے کام لو اور لگام پوری قوت سے کھینچو، زیادہ سے زیادہ گھوڑے کا گال پھٹ جائے گا، اس کی اصلاح آسان ہے۔ مویشی کے ڈاکٹر کے یہاں لے جاؤ، وہ مرم پٹی کر دے گا، انجیکشن وغیرہ لگا دے گا، لیکن اگر تم نے اس کے گالوں کی فکر کی تو تمہارا کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہوگا، تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو جو لوگ گناہ میں نفس کی لگام ہلکی رکھتے ہیں وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، اور اللہ کے قہر اور عذاب کے گڈھے میں نفس بھی گرتا ہے اور خود بھی گرتے ہیں۔ لہذا جسم کی فکر نہ کرو کہ گناہ چھوڑنے سے اس کو غم پہنچے گا، بلکہ انشاءاللہ تعالی اپنے نام کی برکت سے اللہ تعالی جسم کو صحت مند کر دیں گے، یعنی انشاءاللہ تعالی اللہ کے نام کی برکت سے جسم صحت مند ہو جائے گا۔ تو یہ مثال کیسی ہے؟ اب کوئی پاگل ہی ہوگا جو کہے گا کہ گھوڑے کو گھاس کھانے کے لیے کھائی میں کود جانے دو۔ عقل مند سوار گھوڑے کو پوری طاقت سے روکے گا۔ بس گناہ سے بچنے میں بھی دانت پیس کے پوری طاقت سے ارادہ کر لو کہ گناہ نہیں کرنا ہے۔ حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار بھی ہیں، اور حضرت والا رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ گناہ سے بچنے میں جب تک اتنی ہمت استعمال نہیں کرو گے کہ جیسے کوئی خنجر لے کر تمہارے پیچھے تمہاری جان لینے کو دوڑا ہے، تو تم اس وقت کس شدت سے کس ہمت کے ساتھ بھاگو گے؟ جب تک یہ ہمت استعمال نہیں کرو گے جان نہیں چھوٹے گی گناہ سے۔ حضرت والا کے اشعار، نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے، انہیں ہرگز نہ دیکھیں گے کہ جن کے دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، کہ اے دل تیری لاکھ خواہشات ہیں لیکن ہم اپنے رب کو ناخوش نہیں کریں گے۔ نہیں ناخوش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے سے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے، اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے۔ اور پھر یہ شعر پڑھیں، جان دی ہوئی انہی کی تھی، جان دی ہوئی انہی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ نفس کی تیسری تعریف علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں بیان فرمائی ہے، فَإِنَّ النَّفْسَ كُلَّهَا ظُلْمَةٌ وَسِرَاجُهَا التَّوْفِيقِ۔ نفس ابتدا تا انتہا پورا پورا اندھیرا ہے، اور نفس کے اندھیروں کے لیے روشنی کا چراغ کیا ہے؟ توفیق خداوندی۔ اور توفیق کی تین قسمیں ہیں، نمبر ایک تسہیل طریق الخیر و تسدید طریق الشر، بھلائی اور نیکی کے راستے سامنے آ جائیں اور برائیوں کے راستوں کو اللہ بند کر دے۔ نمبر دو، اے بھیا، نمبر دو توجیہ الاسباب نحو المطلوب الخیر، بھلائی اور نیکی کے اسباب سامنے آ جائیں، جیسے کوئی مصیبت آ گئی، اب کسی اللہ کے ولی سے دعا کرانے گیا اور وہاں اس کا دل لگ گیا اور اس کی صحبت سے ولی اللہ ہو گیا، تو یہ مصیبت جو کسی اللہ والے تک لے گئی یہ اس کے لیے مصیبت نہیں نعمت ہے۔ سبحان اللہ، جس نے اسے اللہ سے ملا دیا۔ فرمایا کہ یہ جو مصیبت اس کو وہاں لے گئی، جیسے کوئی مصیبت آ گئی، اب کسی اللہ کے ولی سے دعا کرانے گیا اور وہاں اس کا دل لگ گیا اور اس کی صحبت سے ولی اللہ ہو گیا، تو یہ مصیبت جو کسی اللہ والے تک لے گئی یہ اس کے لیے مصیبت نہیں نعمت ہے، جس نے اسے اللہ سے ملا دیا۔ حضرت والا ہی کے اشعار ہیں، آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے۔ آپ تک لائی جو موجے رنج و غم، اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے۔ یعنی دنیاوی عیش و عشرت لاکھ ہو، کروڑوں روپیہ ہو، بینک بیلنس ہو، ہر طرح کی آسائش و آرام ہو، وہ بھی اس موج رنج غم پہ قربان ہے جو اللہ تک پہنچا دے، اللہ مل جائے، اس سے بڑی کیا دولت ہوگی۔ آپ تک لائی جو موج رنج و غم، اس پہ قربان سینکڑوں ساحل ہوئے۔ درد عشق حق بھی تم حاصل کرو، لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے۔ درد عشق حق بھی تم حاصل کرو، لاکھ تم عالم ہوئے فاضل ہوئے۔ اخترے بسمل کی تم باتیں سنو، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے۔ اخترے بسمل کی تم باتیں سنو، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب مرغے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری پھیری جاتی ہے تو وہ کیسا تڑپتا ہے، کیسا وہ جو ہے وہ اچھلتا تڑپتا ہے. تو یہ اللہ کی، اللہ تعالی کی مرضیات پر قربان ہو کر جو قلب کو جو تڑپ حاصل ہوتی ہے، جو شکستہ ہوتا ہے، پھر یہ مرغ بسمل کی طرح تڑپتا ہے. لیکن پھر اس کو کیا ہوتا ہے، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے، تم کو ایک نئی زندگی عطا ہو جائے گی. اس کو مولانا رومی بھی فرماتے ہیں کہ نیم جاں بستان دو سج جاں دہت، کہ جس اللہ تعالیٰ آدھی جان لیتے ہیں لیکن سینکڑوں جان عطا فرما دیتے ہیں. اونچ در وہمت نیات آ دہت، کہ ایسی جان عطا فرماتے ہیں، سو جان کر دیتے ہیں، آدھی جان لیتے ہیں سو جان کر دیتے ہیں، کہ وہم میں کسی کو وہم و گمان بھی نہیں آتا، ایسی اس کو لذت ملتی ہے، ایسی حیات نصیب ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اپنی خواہشات کو فدا کر دیتا ہے. اخترے بسمل کی تم باتیں سنو، جی اٹھو گے تم اگر بسمل ہوئے. مولانا رومی فرماتے ہیں بر سرے مقتو گر صد خندق است، بر سرے مقتو گر صندق صد خندق است، پیش درد او مزاح مطلق است. اللہ کے عشق سے جن کی روح بسمل ہوئی وہ مجاہدات سے نہیں ڈرتے. جس مرغ کی گردن کاٹ دی گئی ہو اور اس کے سامنے سینکڑوں خندقیں ہوں تو وہ بھی اس مرغ کے درد کے سامنے کچھ نہیں. جب اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے تو پھر نافرمانی کی جتنی بھی خندقیں ہیں سب اس کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی. وہ ہر وقت اللہ کو راضی کرتا ہے. جب تک اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ عطا نہ ہو تو ایسا شخص مٹی کا ڈھیلا ہے کیونکہ یہ ڈھیلا ہے. ایسا شخص مٹی کا ڈھیلا ہے کیونکہ یہ ڈھیلا ہے. واہ، یہ حکیم الامت کا جملہ ہے کہ جو ڈھیلا ہے تو سمجھ لو کہ یہ مٹی کا ڈھیلا ہے. اور توفیق کی تیسری تعریف ہے خلق القدرت علی الطاعۃ، اللہ عبادت کی طاقت پیدا کر دے اور سستی اور کاہلی دور کر دے، یعنی فرما برداری کی طاقت دے، پست ہمتی، ضعف ہمتی اور لومڑیت ختم ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کو ٹافی دے دیجیے.